بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شام اور ترکی کی سرحدوں پر کشیدگی، اور شام سے ملحقہ ترکی کی سرحدوں پر ترک افواج کی تعیناتی۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ یہ ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ایک خاص سینیریو کے تحت گزشتہ برس مارچ سے شام میں بدامنی پھیلائی گئی اور مختلف شہروں کو ناامن کیا گیا، بے گناہ عام شہریوں کا خون بہایا گیا، شامی فوجیوں اور سیکورٹی اہلکاروں کی جانیں بڑی تعداد میں تلف ہوئیں، اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ شام کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس تناظر میں ایک بار پھر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نیٹو اپنی مداخلت کا کہیں نہ کہیں سے بہانہ تلاش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی کر رہا ہے۔ چنانچہ گزشتہ چند روز قبل آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ شام کی سرحد کے اندر سے، ترکی کی سرحد کے اندر کچھ مارٹر گولے پھینکے گئے، جس میں اطلاعات کے مطابق 5 ترک شہری مارے گئے۔ یہ وہ واقعہ یا حادثہ تھا جس نے ترکی، نیٹو اور مغرب اور علاقے کے اس کے اتحادیوں کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ اس طرح سے وہ شام میں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کریں۔ اگرچہ مغربی ملکوں، امریکہ، سعودی عرب اور قطر، ان ملکوں کو سلامتی کونسل میں شام میں فوجی مداخلت کے تعلق سے بارہا ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، کیونکہ روس اور چین نے ویٹو کا استعمال کیا اور شام میں ہر طرح کی فوجی مداخلت کی مخالفت کی۔ تو اب نیٹو نے اس طرح سے گویا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے، اور ترکی کی طرف سے بھی رجز خانیوں کا سلسلہ اپنے عروج پر ہے۔ ترک وزیر اعظم رجب طیب اردغان نے استنبول میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام کے ساتھ جنگ سے دور ہم نہیں ہیں، البتہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اس بیان کے باوجود دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شام سے ملحقہ ترکی کی سرحدوں پر بڑی تعداد میں ترک افواج کو تعینات کیا گیا ہے، اور شام کی سرحد کے اندر جوابی کارروائی کے تحت ترک فوج کی گولہ باری مسلسل جاری ہے۔ اگرچہ شام نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے تحقیقات ضروری ہیں، اور ہمیں اس واقعے پر افسوس ہے، اور مرنے والوں کے لواحقین سے ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یعنی شام نے اپنی طرف سے تمام تر تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی اور واقعے پر افسوس کا اظہار بھی کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ترکی اور اس کے نیٹو اتحادی اور علاقے کے بعض علاقائی ممالک جان بوجھ کر شام میں فوجی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش کریں اور ایک طرح سے شام میں فوجی کارروائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صورتحال بہت ہی پیچیدہ اور سنگین ہے، لیکن جو اصل واقعہ ہے کہ شام کی سرحد کے اندر سے ترکی کی سرحد کے اندر گولہ باری کی گئی، کیا یہ صحیح معنوں میں شامی فوج کی طرف سے یہ گولہ باری کی گئی؟ آخر شامی فوج ایک ایسے وقت جب خود اپنے اندر، ملک کے اندر مختلف مشکلات اور مسائل اور دہشت گردانہ کارروائیوں سے دوچار ہے، اور دہشت گرد شام کے مختلف علاقوں میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، اور اس کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ بیرونی ممالک ہمارے ملک کے اندر فوجی مداخلت کی کارروائی کا بہانہ تلاش کریں، تو وہ کام ایسا کیوں کرے کہ انہیں بہانہ ہاتھ آ جائے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تمام تر صورتحال ایک ڈرامہ ہے اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت تیار کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے کیا نتائج اور اثرات ہو سکتے ہیں، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر طرز نگار و ممتاز صحافی جناب جعفر قناد باشی صاحب، ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کے سینئر صحافی شکیل شمسی صاحب، اور بھی ہمارے بعض مہمان ممکن ہے کہ ٹیلی فون لائن پر اس پروگرام میں شامل ہوں، لیکن گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں جناب جعفر قناد باشی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم شما و همه اردو زبان ها، خواهران و برادران مسلمان ما در هر جا که هستن، سلام عرض میکنم۔
آپ کے سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے کہ ترکی کے اندر جو گولہ باری کی گئی ہے وہ شام کی فوج نے ہی کی ہوگی؟
واقعی
حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کئی نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھنا پڑے گا. ایک یہ ہے کہ ایک سیاسی نقطہ نگاہ ہے کہ اگر شام ترکی پر گولہ باری کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, اس سے شام کو فائدہ کیا پہنچ سکتا ہے. اگر شام یہ گولہ باری کرتا تو اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں تھا. جو تو جن حالات میں یہ گولہ باری ہوئی ہے ان کا جائزہ لینا پڑے گا. شام اور ترکی کے درمیان 900 کلومیٹر کے سرحد پائی جاتی ہے, اور ہر وقت اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اس سرحد کے طولانی ہونے سے فائدہ اٹھایا جائے. اب دیکھیے کہ جو شام میں جو کے اندر جو شام کے مخالف ہیں وہ مسلح گروہ بھی موجود ہیں, اور وہ ترکی کے حق میں اور نیٹو کے حق میں کچھ کام کر سکتے ہیں. اب دیکھیے اگر ترکی اور شام میں اگر لڑائی ہو جائے تو یہ جو باقی گروہوں کے حق میں یہ بات ہوگی. ان حالات میں ہم شام کو جو ہے وہ قصوروار نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کام شام کی طرف سے ہوا ہوگا. سیاسی تجزیوں میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم بہت ہی مہارت کے ساتھ جائزہ لینا پڑے گا, ایک تفتیشکار کی حیثیت سے اس کا جائزہ لینا پڑے گا. ایک جو تفتیشکار ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر کہیں کوئی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو اس جرم کے ارتکاب سے کس کو فائدہ پہنچے گا, یہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو گولہ باری ہوئی ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے فائدہ کس کو پہنچے گا. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شام جو ہے وہ ان مسلح گروہوں کے سامنے کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے جو جن کو اسلحے ترکی سے مل رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اب یہ اگر ترکی اور شام میں لڑائی ہوتی ہے تو اس سے مسلح گروہوں کو فائدہ پہنچے گا. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ 900 کلومیٹر کی یہ ترکی اور شام کی جو سرحد ہے یہ سال پر امن رہی ہے. کن لوگوں نے کن عناصر نے اس طولانی سرحد کو بدامنی کا شکار بنایا ہے, کن لوگوں نے جو ان مسلح دہشت گردوں کو راستہ دیا ہے کہ وہ شام میں داخل ہوں, یہ ترکی سے عبور کر کے شام میں پہنچے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے, اگر سرحد پر امن قائم ہوتا, اگر دونوں سرحد پر بدامنی نہ ہوتی تو کسی تو پھر اس بات کا امکان نہیں تھا کہ کوئی یہ گولہ باری کر سکے.
شکریہ, میں براز ہوں گا. چلتے ہیں سیدھے دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور سرکردہ تجزیہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب. السلام علیکم جناب. جی
وعلیکم السلام علی عباس صاحب.
جی شکیل شمسی صاحب, ایک ایسے وقت جب عرصے دراز سے نیٹو, ترکی اور علاقے میں سعودی عرب و قطر جیسے ممالک تلے بیٹھے تھے کہ جیسے بھی ہو شام کے اندر فوجی مداخلت کریں اور طاقت کا استعمال کر کے وہاں کی حکومت تبدیل کریں, اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہم سے بہتر آپ سے بہتر شامی حکام جانتے ہیں, تو کیا ایسے میں شام کے حکام یا فوج کے لیے یہ دانش مندی ہوگی کہ وہ مقولے پر عمل کرے کہ آ بیل مجھے مار؟
یقینی طور پر کوئی بھی سمجھدار آدمی یا کوئی بھی جس کو ذرا سا بھی شعور ہے انٹرنیشنل افیئرز کا, وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا, اس بات کو نہیں مانے گا, اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ مارٹر جو پھینکا گیا یا جو توپیں داغی گئی مارٹر, یہ شامیوں نے کیا تھا. کوئی آدمی اس کو ماننے پر تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے سراسر شام کو نقصان ہے. سراسر شام کو انٹرنیشنل کٹہرے میں گھیرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں ٹریپ ہونے کا امکان ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ جو باغی مسلح باغی وہاں جھگڑا کر رہے ہیں, جو مسلح باغی وہاں پر لڑائیاں کر رہے ہیں, ان کے پاس مارٹر توپے بھی ہیں, ان کے پاس طیارہ شکن توپے بھی ہیں, और वो हेलीकॉप्टर गिराने की भी वो रखते हैं जैसे, और जहाजों को गिरा भी सकते हैं। तो जब ऐसे हथियार उनको दिए जा चुके हैं उनके मगरबी हलीफों की जानिब से, जो आए भी तुर्की के रास्ते से हैं और जो आए भी उसके पड़ोसियों के रास्ते से हैं, तो उसमें ये सोचने की बात ही नहीं, इस पर गुफ्तगू करना भी मेरे ख्याल में एक गलत सी बात है कि शामी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी आदमी अपने आप को जो अंदर से इतना परेशान हो, जिसको अंदर से रोज हमले किए जा रहे हो, वो क्यों ऐसा करेगा कि चार गोले मार दागकर पांच शहरियों को मारकर और अपने लिए एक मुसीबत और खड़ी करे। ये एक साजिश है, मुझे पूरी तरीके से इस पर यकीन है कि ये एक साजिश है। पहले मुझे लगता था कि शायद इसराइल की तरफ से हमला होगा इस किस्म का और शाम को दबाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि CIA वगैरह ने यह सोचा होगा कि अगर इसराइल से हमला कराएंगे तो असद की हुकूमत को बहुत ज्यादा मुस्लिम सपोर्ट मिलेगा, इसलिए इसराइल का इरादा तर्क करके उन्होंने शाम की और तुर्की की सरहद खोलने का फैसला किया। और ये उसके लिए पेशबंदी की गई कि भाई पहले अपने बागियों से कह दिया कि तुम एक मोर्टर इधर मार दो, उसके बाद फिर तनाव पैदा हो जाएगा, हम अपनी फौजें वहां पर पहुंचा देंगे, और उन फौजियों की आड़ में दरअंदाजों को अंदर भेजने का सिलसिला भी आसानी से शुरू हो जाएगा। अभी जहां पर सन्नाटा है वहां पर फौजी जमा होंगे, जमावड़े में उसी में फायदा उठा उठा के बीच से निकाला जाएगा, ताकि जो 18 महीने से ये मुसल्ला जद्दोजहद चल रही है इसको किसी तरीके से रोका जा सके, इसमें शिद्दत लाई जा सके। तो मुझे तो ये बिल्कुल यकीन है इस बात का कि ये काम वहां के बागियों ने किया और ये काम नाटो ममालिक के इशारे पर हुआ है, यूरोपीय यूनियन के इशारे पर हुआ है, क्योंकि 18 महीने में अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी अमेरिका और उसके हलीफों को वहां की हुकूमत गिरा सकने में। पूरी तरीके से हथियारों से भर चुके हैं, पूरी तरीके से वहां के जो लोग हैं उनकी मदद कर चुके हैं जो मुसल्ला बागी हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि शाम की फौज भी बहुत ताकतवर फौज है और दुनिया के फौजियों में 17 नंबर पर आती है वो, दुनिया की जो फौजें हैं, और वो बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही, तो अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। तो अब डायरेक्ट एक मुहाज खोलने की कोशिश की जा रही है, और ये मुहाज इसलिए भी अहले यूरोप को सूट करता है, इसलिए अहले अरब अहले मगरिब के लिए सूटेबल है कि इसमें मरेंगे तो मुसलमान ही मरेंगे दोनों तरफ के। तो ये बिल्कुल सामने की बात है कि ये एक मुहाजराई जो की जा रही है, ये इसलिए की जा रही है कि मुसलमानों का खून नाहक भी बहे और वहां पर बशार अल असद की हुकूमत गिराकर एक ऐसी हुकूमत कायम कर दी जाए जो अमरीका की तरफ झुक सके, क्योंकि शाम एक ऐसा खित्ता है कि शाम एक ऐसा मुल्क है कि जिसको इसराइल झेल नहीं पा रहा है बहुत जमाने से, और जब से मिस्र में इनकलाब आया है एक उसका जो करीबी मुस्लिम मुल्क था वो उससे अलग हो चुका है, तो ऐसे में उसको एक मजीद एक ऐसा हलीफ चाहिए है उस इलाके में जो उसके लिए कुछ काम कर सके, और जब तक असद की हुकूमत वहां पर है जब तक तो ये मुमकिन नहीं है, और कोई अमरीका नवाज हुकूमत जब होगी जब ही इसराइल वहां पर कुछ फायदा उठा सकता है। तो ये सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि ये जो मोर्टर का वाक्या एक छोटा सा वाक्या नहीं है, एक पूरी साजिश का नतीजा है।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। चलते हैं ओस्लो नार्वे, जहाँ पर मौजूद हैं सीनियर तर्जनगार मुमताज दानिश्वर हैदर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम सलाम।
हैदर हुसैन साहब, जो ये सूरत हाल है इस वक्त तुर्की और शाम की सरहद पर, अगरचे ये सब जानते हैं कि तुर्की मुसलसल गुज़िश्ता 18 महीनों से शाम को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब खुले तौर पर नेटो और तुर्की एक तरह से शाम के अंदर फौजी मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं और वो मोर्टर गोले का जो वाकया उसको बहाना बनाकर, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अलबत्ता दो सवाल हो जाएंगे एक सवाल में, मुख्तसर जवाब चाहूँगा। एक तो ये कि क्या नेटो मौजूदा सूरत हाल में खुल कर मैदान में आएगी और शाम के अंदर फौजी मुदाखलत करेगी, और दूसरा अगर ऐसा फर्ज कर लें हो भी जाता है तो इसके असरात इलाकाई सतह पर क्या मरतब हो सकते हैं?
जी मेरा ख्याल में फिलहाल यूरोपीय यूनियन अपने मसाइल में इतनी घिरी हुई है कि वो किसी भी लिहाज से या नाटो जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहेंगे, और खुद तुर्की भी मैं नहीं समझता उसके भी ये फेवर में नहीं है कि वो जो इस वक्त उनका इख्तलाफ चल रहा है शाम के साथ इसमें वो मजीद इसको एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार करने दें, ये उनके भी मफाद में नहीं है। तुर्की का मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा मफाद ये था कि वो किसी तरह से मगरिब को खुश रखे, क्योंकि उनके ताल्लुकात पिछले दिनों में इसराइल के साथ भी खराब हुए हैं, और उसकी वजह से वो, और दूसरी उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि वो यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएं, तो इस वजह से उन्होंने ये इस हद तक चले गए वो कि उन्होंने शाम के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए, और इस के बावजूद भी मैं नहीं समझता कि तुर्की की हुकूमत, उन्होंने जवाब जरूर दिया है, उन्होंने जो है वो हमला जरूर किया है, गोलाबारी जरूर की है, लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि ये एक मुकम्मल जंग की सूरत अख्तियार कर ले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान खुद तुर्की को होगा। पिछले तीन हुकूमतें जो जो तुर्की में जो हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत जो है, उनकी जो ग्रोथ रेट रही है वो बहुत ज्यादा रही है। पिछले साल भी उनकी जो कौमी पैदावार है वो 8% से ऊपर रही है, जबकि यूरोपीय यूनियन जो है इस वक्त एक मुआशी बहरान का शिकार है। तो मैं नहीं समझता कि अगर तुर्की खुद को एक बड़ी जंग में मुलविस करता है शाम के साथ, तो खुद इसके मनफी असरात जो हैं वो शाम पे मुरतब होंगे, और ये बिल्कुल वही सूरत हाल होगी जैसे कि हमने अफगानिस्तान में देखा 80 की दहाई में, कि सऊदी अरब और अमेरिका के तमाम पैसों की बुनियाद पर जो है वो अलकायदा तैयार की गई और तालिबानों को तैयार किया गया सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, और यही सूरत हाल हम शाम में देख रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जो है वो हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तुर्की भी उसमें शामिल है, कि जो शाम के जो हुकूमत के मुखालफीन हैं उनको हर तरह से असला भी दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, बाहर के लोग भी वहाँ शामिल किए जा रहे हैं लड़ने के लिए। तो उसका मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को तो कुछ नहीं होगा, देखिए जो लोग सऊदी अरब बहुत दूर है, कतर दूर है, अमरीका दूर बैठा है, सबसे ज्यादा नुकसान खुद तुर्की भी होगा, यानी जो रिफ्यूजीज वहां आएंगे, जो शिद्दत पसंदी वहां बढ़ेगी, उसके असरात तुर्की में नजर आएंगे। तो मैं नहीं समझता कि तुर्की की हुकूमत जो है वो इस तनाजे को एक मुकम्मल जंग की हद तक ले जाएगी, वो यकीनन इस हद तक तो चले गए कि उन्होंने गोलाबारी की है और उनकी पार्लियामेंट ने भी ये इजाजत दे दी है कि जनाब जंग की इजाजत हमने दे दी है, लेकिन साथ ही साथ तुर्की हुकूमत के कई आला अहदेदार की तरफ से बयान सामने आया है कि नहीं, हम इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस जंग को नहीं बढ़ाना चाहते। ये खुद तुर्की के मुफाद में नहीं है कि वो, क्योंकि अगर वो ये सोच रहे हैं कि नेटो की मदद से या मगरिब की मदद से वो जंग शाम पे कोई जंग मुसल्लत कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। असल में हुआ ये है कि तुर्की जो है उसको, उसकी जो पॉलिसी है वो नाकाम हुई है। तुर्की ये समझ रहा था कि जब शाम में जब एक सियासी वहां पे अमल उठा और लोगों ने जल्द से जुलूस शुरू किए, तो समझ रहा कि बस जिस तरह दूसरी हुकूमतें जो हैं वो मिस्र में और ट्यूनिस में और अपना इनकलाब आ गया, तो शायद यहाँ पर भी इसी तरह जल्द से जल्द इनकलाब आ जाएगा। लेकिन शाम के हालात मुख्तलिफ थे, वहाँ की जो मुख्तलिफ किस्म के, वहाँ पे देखिए ईसाई भी रहते हैं, वहाँ पे अलवीट्स भी हैं, वहाँ पे शिया भी हैं, वहाँ सुन्नी भी हैं, तो वो एक जो एक हारमोनी कायम थी उस माशरे के अंदर, वो जब वो खत्म होने लगी तो लोगों को भी एहसास हुआ, और वो जो यानी जो मुखालफीन हैं उनको, बावजूद इसके कि उनको इतनी ज्यादा सपोर्ट मिल रही है यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से, खुद तुर्की की तरफ से, इसके बावजूद भी अब वो जंग हार रहे हैं, वो ये लड़ाई में वो हार रहे हैं। तो तुर्की के जो मतलब वो तवक्कुआत थी वो जंग उस तरफ नहीं जा रही, तो वो अब तुर्की चाहती है कि किसी तरह से ये तनाज़ा जो है शाम का ये बैनुल-अक़वामी सतह पर उभरे, और इसी वजह से इन्होंने ये यानी गोलाबारी की है। हालांकि शामी हुकूमत ने माजरत कर ली थी कि भाई हम ये जो हादसा हुआ है ये इत्तफाकन हुआ है, ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की ने बाकायदा गोलाबारी की सड़क के ऊपर, और मैं समझता हूँ इसकी वजह सिर्फ ये थी कि तुर्की ये चाहता है कि किसी तरह से दोबारा से ये मामला जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में, अक़वामे मुत्तहिदा में उठाया जाए, और कोई मगरिब की हुकूमतें जो है मिलकर कोई फैसला करें शाम के बारे में, कोई रोल प्ले करें।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। जनाब कन्नत बाशी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की जो बार बार शाम के दाखिली मामलों में मुदाखलत करा है कि जैसे भी होगा हम शाम के अंदर हुकूमत को तब्दील करके रहेंगे, तो शाम में हुकूमत को तब्दील करके या दूसरा सियासी निज़ाम लाकर तुर्की को क्या फ़ायदा मिलेगा?
ترکیه متاسفانه وارد یک عرصه
بہت ہی نقصان دہ معاملے میں ترکی نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے۔ حال حاضر میں تو ترکی کے سامنے بہت سے مشکلات ہیں، مطلب یہ ہے کہ 15 سال کے دوران ترکی نے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. تو یہ جو حالات ہیں یہ ترکی کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فریب کاری ہے جو جس میں جس کا انقرہ کو سامنا ہے. گزشتہ برسوں کے دوران ترکی نے تجارت کے میدان میں بہت اچھی سرگرمی کی, لیکن اب ترکی نے سیاسی اور فوجی چپکلش میں قدم رکھا ہے اور یہ چیز ترکی کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ترکی جو ہے وہ ایک استعماری طاقت کی حیثیت سے پہچانی جائے گی, اور ترکی کو کبھی بھی آزادی اور حریت کے حامی ملک کی حیثیت سے نہیں سمجھا جائے گا. اس لیے کہ دمشق حکومت سے جو گروہ جنگ کر رہے ہیں وہ انتہا پسند ہیں, وہ القاعدہ کے طرف دار ہیں. ان میں سے اکثریت وہ ہیں کہ جو شام کے شہری نہیں ہیں بلکہ در انداز ہیں. بنابری ترکی اپنے آپ کو ایک آزادی اور حریت پسندی طاقت کی حیثیت سے متعارف کرا سکتا ہے اگر وہ شام کے اندر قومی مذاکرات کی حمایت کرتا. اگر ترکی اگر اس کا مقصد ڈیموکریسی اور جمہوریت ہو تو امن اور آشتی کے ماحول میں جمہوریت اور ڈیموکریسی کو زیادہ فروغ دیا جا سکتا ہے, قتل و غارت گری کے حالات میں نہیں. اب دیکھیں یہ جنگ اور قتل و کشتار یہ جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ ہے. ترکی جو اس وقت کردار ادا کر رہا ہے اس سے یہ تاثر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ترکی عثمانی حکومت کے دور کی طاقت دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ بھی ترکی کے فائدے میں نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ ترکی جو ہے وہ آمریت چاہتا ہے, اپنی آمریت قائم کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان بنا پر اگر ترکی فوجی میدان میں داخل ہوتا ہے تو اس میں عالمی رائے عامہ میں اس کے لیے اچھی رائے قائم نہیں ہوگی. ترکی نیٹو کا رکن ہے, بنا پر نیٹو اس نقطۂ نگاہ سے نیٹو کے تئیں اس کے کچھ فرائض ہیں, لیکن یہ ترکی کو جو فریضہ سونپا گیا ہے نیٹو کے تئیں, جو تو فریضہ دیا گیا ہے اس کی قیمت اس کو نہیں دی جا رہی ہے. آج تک ترکی کو یورپی یونین کی رکنیت نہیں دی گئی ہے, مغرب نے اس کو اپنا حصہ تسلیم نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں کہ نیٹو کی افرادی قوت کا بڑا حصہ ترکی فراہم کرتا ہے, اور یہ بات بھی جو ہے وہ ترکی کے لیے نقصان دہ ہے. تو کسی بھی تجزیے میں آپ دیکھیں کہ یہ جو صورتحال ہے, یہ جنگ اور یہ عسکریت پسندی, یہ ترکی کے عوام کے فائدے میں بالکل نہیں ہے. اس وقت بھی اردوغان کے جو مخالفین ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور حزب اختلاف کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے اردوغان کے خلاف عوامی تحریک شروع کر دی ہے.
بہت شکریہ آپ کا. شکیل شمسی صاحب, میں یہاں پر ترک حکام اور ترک پارلیمنٹ کی طرف سے خود ترک عوام کے تئیں ان کے اخلاص پر سوالیہ نشان نہیں لگانا چاہتا, لیکن ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے, وہ یہ کہ ایک گولہ باری ہوئی جو کہ مشکوک ہے, جس کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں کہ شامی فوج نے کی ہے, کسی اور نے کی, یا خود ترکی کی ہی اسلحے سے کی گئی جو انہوں نے دہشت گردوں کو فراہم کیے. بہرحال گولہ باری ہوئی اور ترکی کے پانچ شہری مارے گئے, رجس خانی ہوئی, نقارے جنگ بجائے جا رہا ہے ترک حکام کی طرف سے, اور آنن فانن ترک پارلیمنٹ نے قرارداد یا بل کی منظوری بھی دے دی کہ ترک فوج شام کے اندر جنگ کر سکتی ہے, فوجی کارروائی کر سکتی ہے, صرف اس لیے کہ ترک عوام کے پانچ شہری مارے گئے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ اس وقت کہاں تھی یا یہ ترک حکام اس وقت کہاں تھے جب مرمرہ بحری جہاز پر اسرائیل نے جان بوجھ کر کھلے عام جارحیت اور دہشت گردی کی تھی اور ترکی کے 9 شہری کو مار دیا تھا، تو اس وقت ترک پارلیمنٹ نے یا ترک حکام نے اس طرح کی کارروائی کیوں نہیں کی؟ اس وقت نقارے جنگ کیوں نہیں بجا اور پارلیمنٹ نے بل کیوں نہیں منظور کیا؟
دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے، یہ میں بھی یہ کہہ رہا تھا فریڈم فلوٹلیا پر جب حملہ ہوا ہے اس وقت کیوں نہیں یہ باتیں کہی گئیں؟ آج اسرائیل بھی بڑی مذمت کر رہا ہے کہ شام کے 5 لوگ مر گئے، مطلب وہ جس نے خود ترکیوں کو مارا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ترکی کے 5 لوگ مر گئے، اس پر اسرائیل کا بیان بھی آ چکا ہے، تو یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ دیکھیں جہاں تک یہ سارا مسئلہ ہے، ترکی کا اس وقت صرف ایک مقصد ہے کہ وہ یورپی یونین کی خوشنودی حاصل کر سکے، اس تمام تر جھگڑے کی بنیاد یہی ہے، وہ چاہتا ہے کسی صورت سے اس کو یورپی یونین اپنا حصہ مان لے تاکہ اس کے شہریوں کو وہ سہولیات مل جائیں جو یورپی یونین کے لوگوں کو حاصل ہیں، کہ ایک وہاں کے اوپر ایک کرنسی ہو جائے اور ویزے کی آسانیاں ہو جائیں اور ساری چیزوں کی راحت ہو جائیں، لیکن یہ کبھی ہوگا نہیں، یہ ترکی کے عوام جانتے ہیں اچھی طریقے سے اور ترکی کے حکام بھی جانتے ہیں یہ بات، کیونکہ اگر ہونا ہوتا تو اس وقت ہو گیا ہوتا کہ جبکہ وہاں پر بالکل ایک اسلام دشمن حکومت اتاترک نے قائم کر دی تھی اور اسلام کو اس نے نابود کر دیا تھا ایک طریقے سے وہاں سے اور اسلامی آثار کو مٹا دیا، تو اس وقت اگر وہ یورپ ان کو اپنا حصہ بنا لیتا تو شاید وہ بن جاتے، لیکن آج کے دور میں تو جبکہ یورپ مسلمانوں کے زبردست خلاف ہے اور ترکی میں کہیں نہ کہیں اسلامی لہر موجود ہے، ایسے موقع پر ترک یہ امید کرے، ترکی حکومت یہ حکومت امید کرے کہ اس کو یورپی یونین کا حصہ بنایا جائے گا، یہ بالکل ناممکن ہے، کبھی ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا، پارلیمنٹ نے کہا، ان کو حق دے دیا حکومت کو کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے، کتنا عوام نکل کر آ رہے ہیں ترکی میں اس حق کے خلاف، اس قرارداد کے خلاف، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور وہاں کے عوام بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ ترکی اس پچڑے میں پڑے، اور اگر ترکی اس جھگڑے میں پڑتا ہے، اگر ترکی نے اس میں پوری طریقے سے فعال ہو کر حملہ کیا یا اس نے اس میں ہمت کی کہ ٹانگ اڑا دے، تو اس کے نقصانات خود اس کے یہاں وہی حالات ہوں گے جو آج شام کا جس کا سامنا ہے، خود اس کے یہاں اسی طریقے کی بغاوتیں کھڑی ہو جائیں گی جس کا سامنا اس وقت اہل شام کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ شام کو شام کے معاملے میں ترکی کو اس وقت ٹانگ نہ اڑانے کی بہتر ہے اس کے لیے، اور اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا۔
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا۔ چلتے ہیں اوسلو، حیدر حسین صاحب وہاں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ حیدر حسین صاحب، میں آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بعض مبصرین اب یہ کہنے لگے ہیں ترکی کے موجودہ رویے اور رول کو دیکھ کر کہ امریکہ کے مد نظر جو ایک مشرق وسطی کا نقشہ ہے، اس میں اب نئے طریقے سے وہ وارد ہونا چاہتا ہے اور وہ ترکی کو سامنے لا کر ترکی کو نئے مشرق وسطی میں اسرائیل کا محافظ بنانا چاہتا ہے تاکہ مسلم ممالک کو کوئی اعتراض نہ ہو سکے، کیونکہ اس نئے مشرق وسطی میں ظاہری طور پر اور سیاسی طور پر ترکی حاوی رہے گا، نہ کہ اسرائیل، اگرچہ اندر سے ساری پالیسیاں اسرائیل کی ہی نافذ العمل ہوں گی۔ تو کیا یہ جو تصورات ہیں، یہ جو خیالات ہیں، یہ کہیں صحیح ہیں کسی حد تک؟
یہاں میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس لیے کہ دیکھیے امریکہ کے نزدیک سب سے بڑا اس کا جو اس پورے مڈل ایسٹ میں جو اس کا حامی یا اس کا ساتھی ہے وہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کسی بھی طرح سے اپنی وہ جو یعنی ایک قیادت ہے عربوں کی اور سنی مسلم دنیا کی، اس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہے گا، کیونکہ اگر ترکی وہ مقام لے لیتا ہے جو سعودی عرب کو حاصل ہے تو یہ چیز سعودی عرب برداشت نہیں کرے گا۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ترکی کی جو تمام کی تمام کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ بہرحال وہ ایک ڈیموکریسی ہے وہاں پر، تو وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں امریکہ کو اور مغرب کو، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہم جو ہیں ایک رول ماڈل ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں یہ بات اردگان نے کہی بھی ہے کہ بھئی مسلم دنیا کے لیے ترکی جو ہے وہ ایک مثال مثالی طرز حکومت ہے یا مثالی حکومت ہے کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی بھی ہے اور ہم جو ہیں وہ ترقی بھی کر رہے ہیں معاشی طور پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ سعودی عرب کی ناراضگی مول لے کے ترکی کو وہ رول دے دے جو اب تک سعودی عرب کو حاصل رہا ہے مڈل ایسٹ میں, کیونکہ وہ امریکہ کا سب سے بڑا وفادار سعودی عرب ہے مڈل ایسٹ میں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ فلسطین کو بھی ایک طرح کا تحفظ حاصل ہے اس وجہ سے, کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے. تو جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پہ دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلے دنوں جو چند دو سالوں میں جو واقعات ہوئے ہیں خاص طور پہ فلوٹیلا کے پر اسرائیلی اٹیک کے بعد ترکی میں اور اسرائیل کے درمیان جو تھوڑے بہت اختلافات پیدا ہوئے تھے اس کی وجہ سے, اور دوسرا کردوں کی وجہ سے, کیونکہ ترکی حکومت جو ہے وہ کردش معاملے پہ بڑی سینسیٹیو ہے اور وہ اس چیز کو بڑا غور دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ شام کے علاقوں میں کہیں کردش لوگوں کو ایک ایسا علاقہ ہو جائے جہاں پر وہ جو کردش ورکر پارٹی ہے پی کے کے اس کو اپنے قدم جمانے کا موقع مل جائے اور وہاں پر لوگوں جو ہیں وہ بعد میں ترکی کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں. تو میرے نزدیک یہ زیادہ اہم ہے ترکی کے نزدیک, ایک تو کردش مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یعنی علاقے میں ایک علاقائی پاور کے طور پر ابھرنے کی کوشش اور یورپی یونین اور مغرب کو خوش کرنا, یہ ترکی کا ایجنڈا یہ رہا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ترکی کی توقعات کے خلاف نتائج نکلے, کیونکہ اب انہیں یہ نظر آنے لگا کہ بھئی یہاں تو حالات چینج ہونے لگے, یہاں اب جو ہے وہ شامی حکومت مستحکم ہونا شروع ہو گئی ہے اور جو باغی ہیں جو اتنی مدد کے باوجود بھی وہ اب وہ پسپا ہو رہے ہیں. تو ترکی کے لیے اس لیے ترکی نے چاہا ہے اس وقت کہ اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پہ دوبارہ اٹھانے کے لیے, اور وہ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مغرب کو اس سے خوشنوسی بھی حاصل کر لیں اور شامی مسئلے پر ایک بین الاقوامی سطح پر لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں. مغرب کو خاص طور پر مغرب کو شامل اس میں کرنا ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس میں مغرب جو ہے وہ شامی تنازع میں شامل ہو جائے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ نہ امریکہ اس وقت انٹرسٹڈ ہے شام میں اپنی فوج کشی کرنے میں, نہ ہی یورپی یونین اس میں انٹرسٹڈ ہے. تو صرف زیادہ یہی کر سکتے ہیں, یہ سینکشنز لگا سکتے ہیں, اور سینکشنز جو ہیں وہ پہلے ہی سے شام پر لگی ہوئی ہیں اور وہ کوئی زیادہ اس پہ اثر انداز ہونے والی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں صورتحال آئندہ چند مہینوں میں کس طرح کا رخ اختیار کرتی ہے. فی الحال تو جو ترکی کی جو پالیسی تھی وہ بظاہر ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے, اور اس کو یعنی جیسے میں نے ابھی کہا کہ یورپی یونین کی سطح پر بھی کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی ہے. بیان بازی اخبارات کی حد تک تو ضرور ہے, یعنی مغربی میڈیا میں تو ضرور اس کی تعریف کی جا رہی ہے. سیکورٹی کونسل نے بھی فوراً مذمت کر دی, شام کی مذمت کی, یک طرفہ مذمت کی, ترکی کی مذمت نہیں کی. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کوشش تو ترکی کی تھی لیکن میرے خیال میں ان کی یہ پالیسی ناکام ہوئی ہے.
جناب قناد باشی صاحب, یہ جو صورتحال ہے اور کشیدگی شام اور ترکی کے درمیان جو پائی جا رہی ہے, اور اس میں جو نیٹو نے اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ترکی کا کھل کر ساتھ دیں گے, ایسی صورتحال میں روس نے خبردار کیا ہے, عراق نے بھی خبردار کیا ہے, چین نے بھی خبردار کیا ہے اور دیگر علاقائی ممالک نے بھی خبردار کیا ہے. بہرحال مقصد یہاں پر روس کا ہے کہ اس نے بہت ہی سختی کے ساتھ خبردار کیا ہے مغربی ملکوں کی کہ وہ اس طرح کی کارروائی سے پرہیز کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نیٹو نے اس طرح کی کارروائی کی براہ راست شام کے اندر تو روس بھی کھل کر شام کی حمایت میں میدان میں اتر آئے گا؟
دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہو گئے کہ جیسے مطلب ایک جیسے پیٹرول ہے اور اس میں کسی بھی وقت آگ لگ سکتی ہے. یہ جو اختلافات ہیں یہ کسی بھی وقت کئی ملکوں کی لڑائی اور عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ امکان پایا جاتا ہے کہ کئی ممالک جنگ میں کود پڑے تو اس وقت جو ہے عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیے کہ روس جو ہے وہ سختی کے ساتھ شام کی حمایت میں موجود ہے. آپ دیکھیں کہ روس کو یہ احساس ہے کہ لیبیا کے سلسلے میں اس نے کوتاہی کی اور عالمی سطح پر جو اس کی پوزیشن ہے وہ کمزور ہوئی ہے. بنابراین شام کے مسئلے میں روس جو انتباہات دے رہا ہے، یہ صرف سلوگن نہیں ہے، یہ بہت ہی سنجیدہ انتباہات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ترکی بھی جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے، نیٹو اس وقت بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہے، افغانستان میں جو علاقے کا سب سے کمزور ملک ہے وہاں نیٹو پر وار لگ رہے ہیں، نیٹو کی توانائی جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے۔ لیبیا میں نیٹو نے جو کام کیا ہے، دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ نیٹو نے صرف ہوائی کاروائی کی ہے، دوسرے یہ کہ لیبیا میں اس نے لیبیا کے جو انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا ہے۔ اس وقت لیبیا کے عوام نیٹو کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ لیبیا کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دینے کی بنا پر نیٹو پر مقدمہ چلنا چاہیے، وہاں بجلی پانی سب کی تنصیبات ختم ہو چکی ہیں۔ تو اب اس وقت دیکھیں کہ شام کے سلسلے میں اگر نیٹو کو جنگ میں داخل ہونا ہے تو انہیں زمینی کاروائی کرنی پڑے گی، نیٹو میں زمینی کاروائی کی کوئی توانائی نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان کا اصل منصوبہ یہ ہے کہ دو مسلمان ملکوں کو، ترکی اور شام کو، ایک دوسرے سے لڑا دیں، دونوں ملکوں کا نقصان ہو، دونوں ملکوں کے عوام مارے جائیں، دونوں ملکوں کے بنیادی تنصیبات تباہ ہوں اور فائدہ مغرب اٹھا لے جائے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ جو گولہ باری ہوئی ہے یہ شام نے کی ہوگی، تو جرم کے جتنا جرم ہے ویسا ہی سزا ہونی چاہیے، نہ یہ کہ مطلب ایک چھوٹی سی گولہ باری کے بدلے میں جو ہے وہ ایک مکمل جنگ شروع کر دی جائے کہ جس سے شام کے عوام کو بھی نقصان ہو۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی جس کا نقصان ترکی کے لیے بہت ہی ہیبتناک ہوگا، اور یہ مذاق نہیں ہے۔ ترکی، آپ دیکھیں کہ شام اس وقت صہیونی حکومت کے مقابلے میں محاذی ملک ہے اور سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ بشار اسد نے جو سیاسی ڈھانچے میں جو سیاسی ڈھانچہ قائم کر رہے ہیں وہ آمریت نہیں ہے، انہوں نے انتخابات کی اجازت دی ہے، انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی ہے۔ بشار اسد اپنے باپ کی طرح سے نہیں ہے، جیسے ہی بشار اسد جب صدر ہوئے تھے اسی وقت سے شام میں اصلاحات کا آغاز ہو گیا تھا، بشار اسد کا نقطۂ نگاہ آمرانہ نہیں ہے۔ بہرحال شام کا جو نظام حکومت تھا اس میں تمام قوتیں ایک نقطے پر مرکوز تھیں، خوب اس نظام کو تبدیل کرنے میں وقت لگا ہے، لیکن بشار اسد نے شروع سے ہی، تو شام کی حکومت کا ہٹنا یہ مغرب کی خواہش ہے، ترکی کی ترقی بھی مغرب کو پسند نہیں تھی۔ ترکی جو اقتصادی میدان میں، تجارت کے میدان میں جو تجارت کر رہا تھا، ترکی جو ہے وہ افریقہ میں مغرب کے ایک رقیب کی حیثیت سے ہو رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ چین جو ہے وہ مغرب کے ایک بڑے رقیب کی حیثیت سے وہاں افریقہ میں پایا ہے، ترکی شمالی افریقہ میں اور افریقہ میں وہ داخل ہو رہا تھا، تو مغرب یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ چین کے بعد اس کا ایک اور رقیب جو ہے وہ افریقہ میں شامل ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ خود ترکی کے بڑھتے ہوئے قدم افریقہ کی جانب، یہ اس کو برطانیہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ افریقہ کو اپنی سرگرمیوں کا میدان سمجھتے ہیں، ترکی اصلاً نہیں سمجھ پایا کہ مغرب جو ہے وہ ترکی کو کس طرح سے فریب دے رہا ہے۔ تو اب اس طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے ترکی جو مغرب کا ایک رقیب تجارت کے میدان میں بن رہا تھا اس کو جو ہے اس کو پھنسا دیا ہے ایک بے فائدے کی مہم۔
میرے پاس اس وقت دو منٹ سے بھی کم وقت بچا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تین بار روس اور چین کی طرف سے ویٹو کیا جا چکا ہے مغربی ملکوں کی طرف سے قرارداد کو جو شام میں فوجی مداخلت کے تعلق سے تھی، اب اگر فرض کر لیا جائے کہ نیٹو، امریکہ اور علاقے کے بازار ممالک بشمول ترکی سلامتی کونسل کو بائی پاس کر کے شام میں فوجی مداخلت کرنا چاہیں تو کیا وہ کر سکیں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو پھر روس کا کردار کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اس کا امکان ہے کہ یہ سیکیورٹی کونسل کو بائی پاس کر کے اور اس طریقے کی حرکت کریں گے، کیونکہ آج پینیٹا کا بھی بیان آیا ہے امریکی وزیر دفاع کا کہ یہ اسکیلیٹ ہو سکتی ہے سچویشن جو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکی عزائم ہیں اس کے پیچھے کہ وہ اس کو بڑھائیں اور اس میں حصہ لیں. شروع میں ابتدائی دور میں تو وہ یہی چاہیں گے کہ صرف ترکی اور شام بھیڑیں، لیکن اس کے بعد کے دور میں جب آگے فوجیں بڑھیں گی اور جب نقصانات ہوں گے اس وقت پھر خود یورپی یونین یا ناٹو جو ہے وہ اپنے خلیف کی مدد کے لیے نکل کر آئے گی اور اسکیلیٹ ہو گئے. تو یہ امریکنز کا بھی خیال ہے کہ یہ سچویشن اسکیلیٹ ہو سکتی ہے اور یہ پھیل سکتا ہے تشدد. تو جب امریکنز ایسا کچھ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی منشا ضرور ہوتی ہے اور ان کا کہیں نہ کہیں دل میں ضرور ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اور جس کا وہ اظہار پہلے کرتے ہیں اور جس کی توقع ظاہر کرتے ہیں یا امکان ظاہر کرتے ہیں. تو یہ جو آج پینیٹا کے منہ سے بات نکلی ہے اس سے لگتا ہے کہ امریکہ کا ارادہ ہے کہ اس جنگ کو بڑھایا جائے آگے.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. یہ صورتحال انتہائی پیچیدہ، دشوار اور سخت ہے، خود امریکہ کے لیے بھی، یورپی یونین، نیٹو اور ترکی اور جو بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہیں گے جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے کہا. لیکن ممکن ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کا جو آج بیان ہے وہ رجس خانی ہو. بہرحال آئندہ دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہیں، لیکن جو بات طے ہے وہ یہ کہ یہ سارا سینریو، سارا ڈرامہ اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے رچایا گیا ہے تاکہ دو اسلامی ممالک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، اور اس موقع پر بہرحال ہمسائے ملکوں کو دانش مندی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کی اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.